الرحمن الرحیم. الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز چودھویں پارے کے آخری پاؤ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. قرآن کی یہ وہ جامع ترین آیت ہے. مفسر قرآن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، خیر اور شر کی سب سے جامع قرآن کی آیت ہے. ولید بن مغیرہ جیسا کافر بھی اس آیت کو سننے کے بعد متاثر ہوئے بغیر نہ رہا. عمر ابن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے دور سے خطبات سے یہ خطبے میں طے کرایا تھا کہ جمعے کے خطبے میں اس کا معمول بناؤ، اور آج بھی مسلمان اس آیت کو جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، عدل سے بڑھ کر احسان کی بات کہتے ہیں، اس سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھنے کا خیال کی تلقین ہے. اور حکم اللہ دیتا ہے فحشا سے، جس کی برائی ہر سلیم الفطرت انسان جانتا ہے، بے حیائی، بدکاری، لواطت. اور منکر، جسے شریعت نے ناجائز اور حرام کہا ہے، اس سے اللہ نے روکا ہے. ظلم اور زیادتی سے اللہ نے منع کیا ہے. جو تم نے اللہ سے عہد کیے ہیں اسے پورا کرو. اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو روئی سے دھاگا بناتی ہے اور شام ہوتی تو پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ کے رکھ دیتی ہے. محنت کی ضائع کی اس کی اللہ نے مذمت فرمائی ہے. اللہ چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا، فرما بردار بنا دیتا، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے جو اللہ کی طرف چلنا چاہتا ہے اس کا راستہ اللہ آسان کر دیتا ہے، اور جو گمراہی ہونا چاہتا ہے پھر اللہ زبردستی اس کے گلے میں ہدایت کو نہیں ڈالتے. جو تمہارے پاس ہے سب پہ فنا ہو جانا ہے، جو اللہ کے خزانوں میں رکھا ہے وہ محفوظ ہو جانا ہے. پھر جو بھی زندگی اعمال صالحہ ایمان کی بنیاد پر نیکی کی زندگی اختیار کرے گا، اللہ اس دنیا میں اسے خوبصورت زندگی عطا فرما دے گا. اس خوبصورت زندگی کے تین بنیادی چیز ہیں، دل کا سکون عطا فرما دے گا، رزق میں قناعت اور سہولت عطا فرما دیں گے، اور سلیم و فطرت لوگوں میں اللہ اس کی عزت اور احترام بٹھا دیں گے. اس دنیا میں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ سکون بھی مل جائے، عزت بھی مل جائے، رزق کی قناعت اور آسانی بھی مل جائے، اور کیا چاہیے؟ اللہ کا کہا ہے یہ ملے گا، لیکن ایمان والی زندگی چاہیے، ایمان والی زندگی چاہیے. اور ایمان والی زندگی کا اگر ایک لفظ میں خلاصہ بتاؤں، ایک لفظ میں، ساری ایمانی زندگی کا معنی انصاف کی زندگی. اللہ کے حق میں بھی انصاف کرو، مخلوق کے حق میں بھی انصاف کرو، یہ ساری ایمانی زندگی کا خلاصہ ہے. نہ اللہ کے حکم میں زیادتی کر کے ظلم کرو، نہ مخلوق کے حق میں زیادتی کر کے ظلم کرو. انصاف کی زندگی، جو اللہ کا حق ہے اسے بھی پورا کرو، جو مخلوق کا حق ہے اسے بھی پورا کرو. جو اختیار کرے گا اللہ انعام دے گا حیات طیبہ کی شکل میں. اللہ کے نبی سے مطالبہ کرنے لگے، یہ کیسا قرآن ہے؟ ایک آیت آتی ہے پھر منسوخ ہو جاتی ہے، پھر اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو یہ تبدیلی کیوں ہوتی؟ فرمایا اللہ کا علم اللہ کے پاس ہے، میں اس کا بندہ ہوں، جیسے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے پہنچا دیتا ہوں. میرے اختیار میں اس میں تبدیلی اور تنسیخ کا اختیار کوئی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. تمہارا یہ کہنا کہ ایک عجمی شخص سے رات کو قرآن سیکھتا ہے، صبح یہ کلام پڑھ دیتا ہے، فرمایا کتنے نادان ہیں. وہ عجمی قرآن عربی کوئی جوڑ بھی ہے، کوئی اس میں جوڑ بھی ہے؟ اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اس بستی کا ایک ذکر فرمایا ہے، جو امن کے ساتھ رہتی تھی، اطمینان ان کے دلوں کے اندر تھا، معاشی حالت بھی اچھی تھی، آسمان کی رحمت کی بارشیں، زمین بھی رحمت کا غلہ، اور دائیں بائیں اطراف کے تجارتی منڈیاں بھی ان کے لیے سہولت کی. لیکن کیا ہوا؟ فکفرت بانعام اللہ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے سزا دی، دلوں کا سکون ختم کر دیا، زندگیوں کا امن رخصت ہو گیا. یہ سزا ہوتی ہے جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے. اور نعمتوں کی ناشکری کی سب سے بڑی شکل کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں میں رہ کر اللہ کو ناراض کرنا. بڑا احسان فراموش ہے، بڑا نمک حرام ہے. کوئی میرا کھائے اور مجھ سے دشمنی کرے تو کیا کہا جائے گا؟ بڑا نمک حرام ہے، اللہ کا کھائے پیئے پہنے اور زندگی کی ساری نعمتیں اس کی استعمال کریں، پھر اس کے مقابلے پہ آ جائے، اس سے بڑا بدبخت اور احسان فراموش کون ہوگا؟ پھر اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے، سکون نہیں ملتا، چین نہیں رہتا، زندگی کی مشکلات اللہ ہر آنے والے دن بڑھا دیتا ہے، اندر خوف کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے تمہیں کھانے پینے کی جائز چیزوں کی اجازت دی ہے، ہاں حرام چیزیں ہیں جو خنزیر ہے، مردار ہے، غیر اللہ کے نام پہ چیزیں ہیں، سب حرام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات میں ایک نہیں بلکہ پوری امت تھے اللہ کے فرما بردار سے، سارے معبودانہ باطلہ سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف توجہ کرنے والے تھے، آپ کو بھی اسی ملت کی اتباع کا حکم ملا ہے۔ پھر فرمایا آپ صبر کیجئے، غم نہ کیجئے، اللہ رب العزت اہل تقویٰ کے ساتھ ہے۔ پھر 15 پارے کا آغاز بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل، یہ سورہ اسراء ہے، معراج کا واقعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جسم کے ساتھ اللہ نے آپ کو بہت تھوڑے سے وقت میں مکہ سے فلسطین، بیت المقدس، پھر آسمانوں پر، پھر جنت اور جہنم، اور پھر اس کے بعد مکہ میں واپسی، یہ اللہ کے نبی کا ایک خصوصی اعزاز تھا، اور اس اعزاز میں امت کے لیے تحفہ ملا تھا نماز کا، تحفہ ملا تھا نماز کا۔ اس لیے کہا جاتا ہے ایمان والوں کا معراج کیا ہے؟ نماز میں ہے۔ ایمان والوں کا معراج کیا ہے؟ نماز میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کرایا گیا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے دو مرتبہ پکڑ آئی، لیکن اگر وہ سرکشی پہ رہے تو پھر اللہ کی سزا کی سنت یہی جاری ہے، قیامت کا منظر نامہ ہے، جہاں اللہ رب العزت ہر شخص کا حساب اس کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے اقرا، پڑھو اپنا نام اعمال، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے زندگی کی غرض و غایہ اور جینا اور مرنا دنیا کی خاطر ہے، اللہ انہیں کچھ دے گا، آخرت میں کوئی نہیں، اور جو لوگ آخرت کے لیے جیتے ہیں اللہ ان کی محنت کی بڑی قدردانی فرماتے ہیں، لیکن دیتے اللہ دنیا میں سب کو ہیں۔ پھر اللہ نے ایک احکامات کا ایک فرض جاری فرمائی، اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کی بندگی کے سوا کسی کی عبادت کوئی نہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور خاص طور پہ اللہ نے جب اپنا حکم بتایا ایک جملہ کہا، اور جب اماں ابا کی بات آئی 7 جملے کہے، یہ کرنا، کندھا چھپانا، زبان کے لہجے میں نرمی لے کے آنا، شفقت سے پیش آنا، خدمت کے لیے حاضر ہو جانا، یہ ساری خدمت کی شکلیں بھی اماں ابا کی کر لے تو کیا کہا؟ پھر بھی تو ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سامنے جھولی پھرا، مولا سے کہے اے اللہ جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ شفقت کی تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما دے۔ ماں باپ تو ماں باپ ہوا کرتے ہیں، اللہ بھی راضی کوئی نہیں ہوتا جب ماں باپ ناراض ہو جائیں، اللہ بھی کوئی نہیں راضی ہوتا جب ماں باپ ناراض ہو جائیں۔ باپ کی عظمت دل میں ہو، ماں کا پیار دل کے اندر ہو، ان کی خدمت ان کے قدموں میں جنت ہے۔ تو یہ ایک اللہ رب العزت نے ہدایت فرمائی، فرمایا مال خرچ کرو لیکن بخیل نہ بنو، اتنا بھی نہ کرو خود تنگ دست بن جاؤ، کسی کو نہ حق، اپنی اولاد کو نہ حق قتل مت کرو کہ کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، جو اللہ تمہیں دیتا ہے وہ اللہ انہیں بھی دیتا ہے، اللہ کا کیا ہوا مخلوق سے کیا وعدہ پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، زمین پہ تکبرانہ چال مت چلو، عاجزی انکساری کی چال اختیار کرو، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، قرآن میں بار بار تذکرے، یہ نصیحت کی چیز ہے، بار بار اللہ ان چیزوں کے تذکرے فرما رہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ملائکہ سے کہا انسان کا سجدہ کرو، شیطان نے انکار کیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو جو عزت اور مرتبہ عطا فرمایا، تمام عزت اور مرتبہ عطا فرمایا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر نماز کے مختلف اوقات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک خصوصیت عطا فرمائی تھی اس کا تذکرہ ہے. پھر کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے, مختلف سوال کیے. ایک سوال یہ بھی تھا روح کیا ہے, فرمایا روح اللہ کا حکم ہے. پھر ان کا یہ کہنا کہ ہم تب مانیں گے جب آپ کے پاس کوئی فرشتے ہوں, جب آپ کے پاس کوئی نہریں اور باغات ہوں. فرمایا یہ سب کچھ بھی ہو جائیں جب بھی یہ نہیں مانے, اللہ اس پہ قدرت رکھتا ہے, اس سے بہتر چیز تمہیں عطا فرما دیں. ہدایت اسے ملتی ہے جس پر اللہ کا فضل ہو جائے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر یہ قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے, اللہ کے پیاروں کے تذکرے ہیں جو اللہ کے سامنے سر و سجود ہوتے ہیں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی, آپ صبر کیجئے, عبادت میں لگی رہیے. پھر سورہ کہف کا تذکرہ ہے جس میں ایک ابتداء ان نوجوانوں کا تذکرہ ہے جو ہمت اور استقامت کے نشان بنے ہیں, جو ہمت اور استقامت کے نشان بنے ہیں. قوم دوسرے مزاج کی, برادری ساری دوسری, خاندان دوسرا, گھر کا ماحول بے دینی کا اور کفر کا, لیکن یہ ایک نوجوان ہے جو ہمت اور استقامت کا نشان بنے ہیں, جن کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز اور عزت دی ہے کہ ان کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے. ساری قوم کفر کی زندگی اختیار, ساری سوسائٹی باد مخالف کی فضائیں ہوائیں چل رہی ہیں, لیکن یہ توحید پرست ہیں, انہیں دین کی سمجھ مل گئی, اللہ کی معرفت مل گئی. وقت کے حاکم نے مہلت دی, چند دن سوچ لو ورنہ تمہاری سزا یہ سولی ہے, پھانسی پہ لٹکا دی جاؤ گے, تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ وہاں سے باہر نکلے. لوگوں نے بھی کہا تم اچھے گھرانوں کی اولاد ہو, کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہو, کیوں اپنے معاش کے سارے دروازے بند کرتے ہو, کہاں سے کھاؤ گے, کہاں سے پیو گے, زندگی کیسے گزرے گی. نوجوان جنہیں اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے اور دین پہ استقامت دے دے, اس کی سمجھ بوجھ کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے. کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض, کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے پیئیں گے, جو رب زمین و آسمان کی مخلوق کو کھلا سکتا ہے وہ ہمیں بھی کھلا دے گا. چٹان کے اندر کیڑا ہو وہ بھی کھاتا ہوا نظر آتا ہے, اور سمندر اور دریا کی تہ میں کیڑا مکوڑا ہو وہ بھی کھاتا ہوا نظر آتا ہے, فضا میں اڑتے پرندے ہوں وہ بھی اپنی غذا مہیا انہیں بھی ہو جاتی ہے, جو رب انہیں دیتا ہے وہ ہمیں بھی کھلا دے گا. ربنا رب السماوات والارض, جو کیڑے مکوڑوں کو کھلا سکتا ہے, بلی کتوں کو کھلا سکتا ہے, کیا کوئی اس کی بندگی کرے گا, کیا اسے وہ نہیں کھلائے گا؟ جو اس کا رب کا وفادار اور فرمانبردار بنے گا, کیا اسے نہیں کھلائے گا؟ ربنا رب السماوات والارض, ٹھیک ہیں یہ سارے ہمارے ہیں جو ہمیں سمجھا رہے ہیں خیرخواہی میں, لیکن حقیقت میں ہمارے نہیں ہیں. ان کی راہیں شرک اور کفر کی ہیں, ہماری راہیں توحید اور خدا پرستی کی ہیں. یہ ہر جائیں ہیں, جہاں چاہتے ہیں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, جس کے سامنے چاہتے ہیں سر و سجود ہوتے ہیں. ہم یک جائی ہیں, ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں, ایک اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اب ان کی ہماری راہیں الگ ہیں, یہ وہاں سے نکل کھڑی ہوئی ہے, اللہ بھی اللہ ہے, اللہ بھی اللہ ہے. یہ غار میں کچھ دیر ٹھہرنے کے لیے آرام کرنے لگے, ایسے سوئے کہ اللہ نے ایک صدی نہیں, دو صدیاں نہیں, تین صدیاں 909 سال تک سلائے رکھا. تین صدیاں اللہ نے سلا دیا, ایک صدی, دو صدی, تین صدی, کوئی ایک دن, کوئی دو دن, کوئی پانچ دن, ایک سال, دو سال, ایک صدی, دو صدی, تین صدی, ایک تین صدیاں 9 سال تک اللہ نے سلا دیا ہے. قرآن کا واقعہ ہے, سچی بات ہے, اللہ کا کہا ہے, اللہ کا کلام سچا ہے. تین صدیاں سلا دی, اللہ کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, کیا پیار کا انداز ہے, جیسے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, چھوٹے بچے کو کبھی دائیں کروٹ پہ, کبھی بائیں کروٹ پہ, اللہ اس کو اپنی طرف نسبت کرتے ہیں. ہم انہیں کروٹ دیتے, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی دائیں کبھی بائیں, اور اللہ نے ہوا کو حکم دیا میرے پیارے لیٹے ہیں, ہوا کے تازے جھونکے ان پہ ڈالتے جانا. سورج نکلتا, چاند نکلتا, اللہ اپنے مخلوق سے کہتا ان پر تازی شعائیں ڈالتے چلے جانا. یوں اللہ نے تین صدیاں 9 سال تک سلائے رکھا. اٹھے اٹھے, جب اٹھے کہنے لگا کتنے دن ٹھہرے, کہنے لگا صبح تو سوئے ہیں. اسے کہتا ہے شام ہی کہاں ہوئی ہے, کس نے کہا ایک دن, کس نے کہا دو دن, آپس میں یہ گفتگو ہی چل رہی تھی. ان میں سے ایک نے کہا با مقصد لوگ فضول بحثوں میں نہیں پڑتے, کام کی بات کرو، کام کی بات پڑھو، اللہ کی شان. ابھی تھوڑی دیر اٹھ کے بیٹھے، بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی، سالہ سال سوئے، نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، ابھی اٹھی ہے بھوک پیاس لگ گئی. کہنا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ میاں، کھانا لے کے آؤ، لیکن احتیاط سے چلنا، کسی کو تمہاری خبر نہ ہو، پھر مسئلہ اور پھر ازمائش میں آ گھرو گے، احتیاط سے جانا. اب یہ وہاں راستہ بدلے ہوئے سے نظر ہے، لیکن پہنچا، بادار پہنچا، اس سکے پیش کیے، اس دکاندار نے ہاتھ پکڑ لیا، تم کون ہو، سکے نہیں لے کے آؤ. کہا کون سے سکے، پرانے کہاں سے آ گئے، ابھی تو گئے تو پرانے ہو گئے. تو اسے اپنے ملک کی وہ پرانی تاریخ اسے یاد تھی کہ چند نوجوان تھے، خدا پرست تھے، اللہ کی توحید کا جھنڈا لہرا رکھا رہا، اور پھر استقامت اور ہمت کے ایسے پہاڑ تھے کہ ساری قوم کے خلاف چل پڑے اللہ کے دین پر، ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا. ایسے غائب ہوئے کہ نام و نشانی کوئی نہیں پتہ لگا. تو وہ اسے اپنے ملک کی پرانی تاریخ کا پتہ تھا، پوچھ لیا، تم وہ تو نہیں ہو، جھوٹ کیسے بولتے، جھوٹ کیسے بولتے. کہاں کہا خوشخبری حاصل کرو، اپنا وہ قوم رہی، اپنا وہ بادشاہ رہا، وقت کا حاکم بھی خدا پرست ہے. اسے دربار میں لے گئے، جب دیکھا تو دربار میں اس وقت عین اس وقت وقت کا حاکم سجدہ ریز ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ میرے کچھ ملک کے کچھ باشندے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کر رہے، کوئی برہان بھیج دے، کوئی دلیل بھیج دے، کوئی برہان بھیج دے، دلیل بھیج دے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے. عین اس وقت جب یہ نوجوان آتے ہیں تو سمجھ گیا اللہ نے برہان بھیج دیا. جو اللہ تین صدیاں سلا کر اٹھا سکتا ہے، وہ اللہ مارنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں. یہ ان نوجوانوں کی ہمت اور حوصلہ اور استقامت تھی اللہ کے دین پر. اللہ نے انہیں انسانیت کی زندگی کا ذریعہ بنایا ہے. اس نوجوانوں کا تذکرہ ہے، کتنے تھے، سات تھے، پانچ تھے، کتنے تھے. ایک ان کا ساتھ رہنے والا، جسے کہیں گے ٹھہرنے والا کتا، اس کا تذکرہ فرمایا، وہ چوکیداری کر رہا تھا، اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آئے، سوال کیا روح کیا ہے، ان نوجوانوں کے بارے میں بتائیے، ذوالقرنین کیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا بتاؤں گا، کل آؤں آنا بتانا بتاؤں گا. اللہ اپنے پیاروں کی تربیت برائے راست کرتے ہیں، اللہ انبیاء کی تربیت برائے راست کرتے ہیں. دنیا میں کوئی ان کا معلم استاد کوئی نہیں ہوا کرتا، دنیا میں کوئی ان کی درسگاہ نہیں ہوا کرتی، اللہ برائے راست ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کا انتظام فرماتے ہیں. یوں کہنا تھا کہ کل بتاؤں گا، اللہ نے فرمایا یوں کہہ کیوں کہہ دیا کہ کل بتاؤں گا، یہ کیوں کہہ دیا کہ کل بتاؤں گا، یہ کیوں نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا. انشاءاللہ انشاءاللہ کئی دن تک وہی کوئی نہیں آئی، کل کوئی نہیں آیا، کل کوئی نہیں آیا. تو لوگ کہنے لگے محمد الرسول اللہ کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے. کئی دنوں کے بعد وہی آئی، لیکن ساتھ پیغام بھی ملا ہے، آئندہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کرو. ارے میرے عزیزو، مسلمانوں کی معاشرت اور تہذیب اور مسلمانوں کا ایک نمایاں شعار، ایک نمایاں شعار یہ تھا، یہ نسخہ بھی لکھتا نا تو کہتا ہوا شافی، کام بھی کرنے لگتا نا تو کہتا بسم اللہ. کوئی سارے اسباب اور سارے ترتیب اور نقشے تیار بھی ہوتے نا، کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو. کوئی چیز اپنے محنت سے خوبصورت بھی لگتی نا تو کہتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کبھی ماشاءاللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی انشاءاللہ، اور کبھی کہتا ہوا الشافی. یعنی اس کی انداز گفتگو سے اللہ کی عظمت ہر جگہ نظر آتی تھی. یہ مسلمانوں کا شعار تھا، یہ مسلمانوں کی تہذیب کا حسن تھا کہ ہر حال میں اپنے اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ، یہ ان کی نمایاں خوبی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا ہوتا ہے، نہیں کرنا ہوتا نا کہتا انشاءاللہ انشاءاللہ، ٹالنا ہوتا ہے تو کہتا انشاءاللہ، اور جب سارے چیزیں بن چکی کہتا اب انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. بہت اچھا سا ایک لطیفہ ہے. ہاں، ایک صاحب منڈی میں جا رہے ہیں جانور خریدنے کے لیے، جیب میں پیسے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا جانور خریدنے جا رہا ہوں. کہا میاں انشاءاللہ تو کہو. کہا جیب میں پیسے ہیں کیا انشاءاللہ کہنا ہے؟ پیسے ہیں، خرید کے لے آؤں گا. جیب میں گیا، جیب مارکیٹ میں گیا، منڈی میں گیا، جیب ہی کٹ گئی. واپس آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا وہ انشاءاللہ میں گیا تھا نا، اور وہ انشاءاللہ ایسا ہوا نا، میں وہاں پہنچا نا تو انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی. پھر اسے انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی. تو انشاءاللہ سارے اسباب بنے ہوں، ساری شکلیں موجود ہوں، مسلمان کہتا ہے ان ساری تدبیروں سے کچھ نہیں ہونا، وہ ہونا ہے جو اللہ چاہے گا. ساری میرے عقل و دانش سے کچھ نہیں ہوا، وہ ہوا ماشاءاللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. یہ اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کے کمال کی طرف مسلمان ہر وقت متوجہ ہوا کرتا تھا. اللہ نے پیارے حبیب کو سبق دیا، امت کی رہنمائی فرما دی. پھر اللہ نے ان دو شخصوں کا تذکرہ فرمایا، ایک کو اللہ نے خوشحال بنایا لیکن عقل کا اندھا تھا، بصیرت نام کی چیز کوئی نہیں تھی، خوشحالی میں بجائے شکر کرنے کے ناشکری پہ تھا، بجائے اللہ کی پہچان کے اللہ کو بھولا ہوا تھا. دوسرا اگرچہ کم مال والا وسائل والا تھا لیکن اللہ کے فیصلوں پہ راضی، اپنی اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت رکھتا تھا. دونوں کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ نے خوشحال شخص کو عبرت کا نشانہ بنا دیا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر آخرت کا منظر نامہ ہے، انسانی زندگی ہے آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہیں، زمین کی کھیتی بڑی بہار لاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے زمین چٹیل میدان بن جاتی ہے، کچھ بھی نہیں کھیتی. ایسی انسان شباب، قوت، طاقت، شہرت، نام، واہ واہ، اور ایک وقت آتا ہے دنیا اسے بھول ہی جاتی ہے. فرما ایک دن اون آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے جب ہر شخص محشر محشر کے میدان میں اکیلا آئے گا، سارے پہاڑ بھی روئی کے طرح بکھر جائیں گے، اور جب ساری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے آئے گی، کہے گا مالی حد الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها. یہ کیا ہوا میرے نام اعمال کو، نہ اس نے کوئی چھوٹا چھوڑا ہے نہ بڑا چھوڑا ہے، ساری کہانی میری آنکھوں کے سامنے ہے، خلوت کی، تنہائیوں کی، تاریوں کی، میں نے ابا کی نظروں سے اوجل ہو کے، ماں کی، باپ کی، ماں باپ کی نظروں سے، دوستوں کی اوجل ہو کے، رات کی تاریکیوں میں نہ جانے کتنے پردوں کے آڑ میں یہ غلطی کی تھی، لیکن آج سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے، شرمندگا زندگی، ذلت، رسوائی اس کی آنکھوں کے سامنے. کہے گا اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا. اللہ کہتا ہے اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، جو کیا ہے آنکھوں کے سامنے ہے، اس کا تذکرہ ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت خضر کا تذکرہ، حضرت خضر استاد بنے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شاگرد بنے، شرائط طے ہو گئی، استاد طالب علم کی داخلہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن داخلے کی بنیادی شرط تھی جب تک ہم نہ بتائیں تم نے سوال کوئی نہیں کرنا، جب تک ہم نہ بتائیں سوال کوئی نہیں کرنا. دونوں سوانہ ہو گئے، سبق شروع ہو گیا، درسگاہ کا سلسلہ چل پڑا. لیکن جب حضرت موسیٰ دیکھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کشتی بڑی مشکل سے ملی، سواری بڑی مشکل سے ملی، جب بیٹھ گئے، جب بیچ پہنچے تو ایک تختہ حضرت خضر نے کشتی کا نکال دیا. کہنے لگا یہ کیا کر دیا ہے، مروانا چاہتے ہو کیا، ڈبونا چاہتے ہو کیا، مروانا چاہتے ہو کیا، ڈبونا چاہتے ہو، ان غریبوں نے ہمیں سوار کیا ہے، عزت دی ہے، آپ نے تختہ ہی نکال دیا. کہا تھا نا سوال نہ کرنا. کہا آئندہ اب مواخذہ نہ کرو، اب سوال نہیں کروں گا. آگے نکلے، گلی میں ایک بچہ کشتی سے اترے، آگے سفر پہ ہیں، ایک بچے کھیلتی ہوئی نظر آئے، ایک بچے کو پکڑا، اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شریعت کا علم تھا اور حضرت خضر کے پاس کوئی اور علم تھا، کہاں چپ رہ سکتے تھے. کہنے لگے بچے کو ذبح کر دیا آپ نے بغیر کسی قصور کے، اسے کیوں کر دیا. حضرت خضر فرمائے لگے کہا تھا نا میاں تم نہیں ٹھہر سکتے ہمارے ساتھ. پھر بول پڑے کہ آخری مہلت دے دو، آخری مہلت دے دو، ساتھ چل پڑے. انشاءاللہ کل عرض کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک.